بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 6 نومبر 2009 مسجد دار السلام باغ مدینہ لاہور میں امیر تنظیم اسلامی محترم جناب حافظ عاقب سعید صاحب نے خطاب جمعہ میں موجودہ دور کا سب سے بڑا شرک مادہ پرستی کے موضوع پر خطاب فرمایا. یہ خطاب پچھلے خطاب جمعہ کا تسلسل ہے. سماعت فرمائیے.
الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أمدا. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لم نجعل لكم موعدا. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمني رشدي واعذني من شرور نفسي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رب زدني علما. آمين يا رب العالمين. پچھلے سے پچھلے جمعے اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے سورہ کہف کے چوتھے رکوع کا یہاں پر کچھ مفہوم بیان کیا تھا، اور اس میں جو اصل بات پیش نظر تھی وہ یہ کہ اس دور میں، دجالی فتنے کے دور میں، جو سب سے بڑا شرک ہے وہ مادہ پرستی کا شرک ہے. آج ہمارا اعتماد، بھروسہ، توکل اللہ کی ذات پر نہیں ہے، مادے پر ہے، وسائل پر. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مادیت کا اتنا غلبہ، اتنا تسلط، اور سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی کی وجہ سے بھی بدقسمتی سے ذہن اور راسخ ہو گیا کہ یہ شاید از خود کوئی چلتا ہوا نظام ہے جس میں کسی کا باہر سے کوئی طاقت، اس کا دخل نہیں ہے. کاز افیکٹ چین ہے، اسباب و علل ہے، اس کے تحت سارے واقعات رونما ہوتے ہیں. کوئی برتر قوت ہے، کوئی مسبب الاسباب ہے، اگر کوئی ہے بھی اللہ تو وہ بھی ان اسباب کا پابند ہے. اور اسباب پر کنٹرول آج کس کا ہے؟ وہ امریکہ کا ہے، وہ ان قوتوں کا ہے کہ جن کے پاس سائنس اور ٹیکنالوجی کی جو اوج ثریا پر پہنچے ہوئے ہیں. لہذا اللہ پر توکل، بھروسہ، ایمان وہ ختم، سارا بھروسہ مادے پر، مادی وسائل پر. ایک بڑی سادہ سی مثال ہے کہ ایک شخص کے پاس اس کا ارادہ ہے صبح سفر کرنے کا، اسلام آباد جانا ہے فرض کیجیے، گاڑی بھی تیار ہے، اچھی کنڈیشن میں ہے، پورا انتظام کر رکھا ہے. اور کوئی پوچھتا ہے بھائی آپ کا ارادہ کیا ہے؟ کل میں جاؤں گا اسلام آباد، ضرور جاؤں گا انشاءاللہ. جو مسلمان کی بنیادی عقیدے کا اور بلکہ کلچر کا حصہ تھا، یہاں میرا ارادہ تو ہے لیکن ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا، وہ اگر ہم کہتے بھی ہیں تو رسمن کہتے ہیں، اول تو کہتے ہی نہیں. ہاں جانا ہے اس لیے کہ تمام اسباب مکمل ہیں، کوئی وجہ نہیں ہے، لیکن ان اسباب کے درمیان کوئی رکھنا بھی آ سکتا ہے، کوئی اوپر برتر قوت بھی ہے جس کا کوئی اختیار ہے، اور اگر اس کی مشیت میں نہیں ہے تو میں یہاں سے ہل نہیں سکتا. گاڑی بھی ٹھیک ہے، گاڑی میں کوئی خرابی آ سکتی ہے، اس وقت میں بالکل تندرست ہوں، کوئی فالج کا حملہ بھی ہو سکتا ہے رات کو، سب کچھ بھی ہو سکتا ہے. اور یہ بھی اسباب جو ہیں یہ بھی اللہ کے پابند ہیں، اللہ ان کا پابند نہیں ہے. سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ ان چیزوں کو ذریعہ بناتا ہے اپنی ہی مشیت کے نفاذ کے لیے، فیصلہ اس کا ہے، اختیار اس کا ہے. لیکن وہ فیصلہ اور اختیار بھی بظاہر اسباب کے پردوں سے ہو کر آتا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں یہ از خود ہو رہا ہے. یہ ہے وہ مادیت کا غلبہ جس کی وجہ سے سارا بھروسہ، توکل، اعتماد وہ دنیاوی اسباب پر ہے، وسائل پر ہے. اور اسی کا ایک نتیجہ یہ بھی ہے کہ ہاں دنیا میں جس کے پاس قوت زیادہ ہوگی، مسلمانوں میں سے ایک بہت بڑا طبقہ دانشوروں کا خاص طور پر، جس کے پاس مادی قوت ہوگی ظاہر بات ہے وہی غلبہ پائے گا. کوئی اللہ کی مدد آ سکتی ہے، فرشتے بھی آسمان سے کوئی آتے تھے وہ آ سکتے ہیں یا نہیں، یا پہلے آتے تھے اور اب نہیں آتے، کیوں نہیں آتے بھائی؟ اگر پہلے آتے تھے تو اب کیا ہوا، نہیں آ سکتے؟ ہماری سوچ کا حاصل یہی ہے کہ نہیں، ٹوٹلی ڈیپینڈ کیا جائے گا مادی قوت پر. آپ کے پاس اسلحہ کتنا ہے، فوجی قوت کتنی ہے، جنگی وسائل کیا ہے، اسی پر سب کچھ بیس کرتا ہے. یہ وہ سوچ ہے مادہ پرستانہ جو ایمان سے بالکل متصادم. ایمانی حقائق کچھ اور ہیں. کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہو رہا. ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، کوئی تکلیف نہیں آتی، کوئی مصیبت نہیں آتی مگر اللہ کی اجازت سے، اللہ کے حکم سے. ومن یؤمن باللہ یهدی قلبہ، ہر جو کوئی اللہ پر ایمان لے آئے، واقعی ایمان، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ہدایت دے دیتا ہے، اسے ہر بات سمجھ میں آ جاتی ہے. لیکن آج کے مادیت کے غلبے کی وجہ سے یہ بات مسلمانوں کو سمجھ میں نہیں آ رہی. حالانکہ میں اس کی مثال دیتا ہوں کہ طالبان نے ایک مثال قائم کر دی، اس کے باوجود بھی ہم آنکھیں کھولنے کے لیے تیار نہیں ہیں. وہ مثال کیا ہے؟ آپ چھوڑ دیجئے جو پروپیگنڈا ہے اور یہ جو سارا ہمارے میڈیا کے اوپر اس وقت لفظ طالبان کو بدنام کر دیا گیا، میں بات کر رہا ہوں افغانستان کے طالبان کی جو اصل تھے. اس لفظ کو بدنام کرنے کے لیے پچھلے 3-4 سالوں میں بڑی پلاننگ ہوئی ہے، سازش ہوئی، یہ الگ داستان غم ہے. انہوں نے مثال قائم کر دی، ریسورسز کون سے تھے ان کے پاس؟ جنگی قوت نام کی کوئی شہد تھی؟ ہر طرف سے سینکشن لگی ہوئی ہے. اس سے 20 سال جو ان کے گزرے ہیں سابقہ، وہ جب رشیا داخل ہو گیا تھا اور اس کے خلاف جو ہے جہاد ہوا، سال ہر سال وہ چلا، اس کے بعد جو ہے وہ آپس میں مجاہدین کی ان فائٹنگ ہو گئی، مختلف گروپس کی، ایتھنک بنیادوں پر، لنگوسٹک بنیادوں پر، شیعہ سنی بنیادوں پر، اور وہ ملک جو ہے جسے ہم کہتے ہیں نا سٹون ایج میں پہنچ چکا تھا، پتھروں کے دور میں. اور اس وقت طالبان کو اختیار ملا، الذین امکناہم فی الارض یقاموا الصلاۃ واتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر. انہوں نے شریعت قائم کر دی، مسلمان ہیں، رب نے قانون دے رکھا ہے، زندگی کے ہر معاملے میں رہنمائی موجود ہے، کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے، کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، کیا معروف ہے، کیا منکر ہے، کس چیز کو، کن ویلیوز کو پروموٹ کیا جائے گا، کن کو ایریڈیکیٹ کیا جائے گا، جڑ سے اکھاڑا جائے گا، پوری تعلیمات موجود ہیں. اللہ کے قانون کو، اللہ کی شریعت کو نافذ کرو، کر دیا انہوں نے. اس کے بعد جو ان کے خلاف عالمی سازش ہوئی ہے، تو میں کس اعتبار سے ان کی مثال پیش کر رہا ہوں؟ ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، جنگی قوت کے اعتبار سے، وسائل کے اعتبار سے، دولت کے اعتبار سے، نہ وہ خرید سکتے تھے، ہر طرف سے ویسے پابندیاں تھیں. فقر، لفظ فقر جو ہے احتیاج، افلاس آخری درجے کو پہنچا ہوا. اقبال نے جو کہا نا کہ مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی، یہ صرف ایک شاعرانہ خیال ہوگا لیکن انہوں نے سچ کر دکھایا. لیکن امریکہ اور عالمی قوتیں ساری چڑھ کر آئیں، انہوں نے گھٹنے نہیں ٹیکے، ہاں حکومت چھوڑ دی، اس لیے کہ امریکہ کس طریقے سے آیا تھا، میدان میں تو آیا ہی نہیں تھا، ڈیری کٹر اوپر سے برسا رہا تھا، اس پہ بے گناہ عوام کی بھی جانے جا رہی تھی، انہیں کیا امریکہ کو کیا پرواہ ہے اور ہمیں کیا پرواہ ہے جو ہم نے مدد کی امریکہ کی. ہزاروں لاکھوں افغانی اگر خاک و خون میں لوٹے ہیں، ان کی جانیں ختم ہوئی ہیں، تو ہم تو کریڈٹ لیتے ہیں اس بات کا، یہ ہماری مدد سے ہوا ہے. لیکن اس صورتحال میں انہوں نے اقتدار چھوڑ دیا، لیکن کیا امریکہ کے آگے گھٹنے ٹیکے؟ تو امریکہ کے اقتدار کو قبول کیا، ان کے سامنے سجدہ ریز ہوئے؟ ہرگز نہیں، ایک دن کے لیے بھی نہیں. اور اللہ کی مدد کس طور سے آتی ہے، کس طور سے نہیں آتی، یہ اس کا فیصلہ ہے. یا یہ مدد کم ہے اللہ کی کہ 8 سال گزرنے کے باوجود بھی قائد طالبان کی جو اصل قیادت ہے آج بھی محفوظ ہے. طالبان کی قوت میں مسلسل اضافہ ہوا ہے، ساری دنیا مان رہی ہے، اور امریکہ جو ہے اور نیٹو زد آ چکے ہیں، یہ حقیقت نہیں ہے، جبکہ ان کے سارے راستے بند ہیں. وہ اپنے پرانے کسی روسی دور کے کوئی ہتھیار دنگ آلود ان کو استعمال کر رہے ہیں جہاں سے مل رہے ہیں، کوئی نہیں، کچھ نہیں ان کے پاس. اسٹینڈ لے کے دکھا دیا کہ انہوں نے دکھا دیا. اور اب امریکہ وہاں پر ناکام ہو کر پاکستان جو پہلے سے سجدہ ریز ہے، سارا بلبا بھی اسی پر ڈال رہا ہے. ٹھیک ہے، جب ہم نے قبول کیا تو ٹھیک ہے، ہم پر آئے گا وہ وبال تو آئے گا. ہلری صاحبہ کہہ کے چلی گئی ہیں کہ میں نہیں سمجھ سکتی کہ حکومت پاکستان کو پتہ نہ ہو کہ یہ لوگ کہاں ہیں، طالبان اور القاعدہ کے، یہ تو انہی کے علاقوں میں ہیں، یہ کیسے ممکن ہے کہ ان کو نہ پتا ہو، اس کے خلاف کاروائیاں کیوں نہیں کر رہے. تو کسی کالم نگار نے خوب لکھا تھا کہ ہم بھی نہیں سمجھ سکتے کہ امریکہ جو ٹیکنالوجی کی اوج ثریا پر پہنچا ہوا ہے، جو آسمان سے زمین پر پڑی ہوئی سوئی کو بھی دیکھ لیتا ہے، وہ پچھلے 8-9 سالوں میں ان قیادتوں کو کیوں نہیں تلاش کر سکا، کیا چیز آڑے آ رہی ہے. وہ کچھ بھی ہے، وہ اصل میں عالمی اسباب میں کچھ بھی ہو، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصرت ہے اور ہمارے لیے ذلت ہے، اور وہ ہمارے اوپر مسلط ہو چکی ہے پورے طور پر. میں تو عرض کر رہا ہوں، بار بار میں نے کہا کیا کہ مشرف کو تو الزام دیتے تھے کہ جمہوریت پر شب خون مار کر وہ اوپر ہمارے اوپر مسلط ہو گیا. 8 سال مسلط رہا، اور اس نے جو ہے وہ جمہوریت کا بھی خون کیا، عوامی رائے کا بھی جو ہے اس کو بھی انتہائی طور پر ذلیل کیا، اور کل پورے پاکستان کی تقدیر کا مالک بن بیٹھا، سیاہ و سفید کا مالک، جو چاہے فیصلے کرے. تو مشرف کے بعد ہم نے جسے خود ریکارڈ ووٹ لے کر اپنے سر پہ بٹھایا، وہ کون سی ہستی ہے؟ اب آپ اس کو رو رہے ہیں کہ 10 سال آگے ہے اس سے، اب کس کو الزام دیں گے؟ زرداری شب خون مار کے آیا تھا، وہ تو ریکارڈ ووٹ، پارلیمنٹ، ہماری منتخب شدہ پارلیمنٹ نے پاکستان کی تاریخ میں ریکارڈ ووٹوں کے ساتھ اس کو جو ہے صدر کے طور پر منتخب کیا اور سارے اختیارات دیے. یہ کہاں سے آ گئی بلا ہمارے سر پر؟ وہی پالیسیز چل رہی ہے، سارے رو رہے تھے مشرف کو اس کی وجہ سے یہ ہو گیا وہ ہو گیا، 2 ہاتھ 4 ہاتھ آگے بلیک واٹر والے آ رہے ہیں، کسٹم والوں کو بھی اجازت نہیں ہے کہ ان کو چیک کریں، تو اسلام آباد کی سڑکوں پر دندناتے ہوئے پھرتے ہیں بڑے سوفسٹیکیٹڈ ویپنز کے ساتھ، ناجائز اسلحے کے ساتھ پکڑے جاتے ہیں، اوپر سے فون آتا ہے چھوڑ دو یہ ہمارے مائی باپ ہیں. یہ صورتحال جو ہو رہی ہے، جس پر اب کم سے کم میڈیا چیخ رہا ہے، یہ شکر ہے. حکومت کی سطح پر حکومت تو اس کی تو ظاہر بات ہے، انہی کی اجازت سے، ان کی مرضی سے، انہی کے مشورے سے، یا یوں کہیں کہ وہ غلام ہیں، لہذا ہر چیز وہ قبول کرتے چلے آ رہے ہیں. مثال میں دے رہا تھا کہ ایک وہ طالبان ہیں جن کے پاس جو اس وقت 9/11 کے حادثے کے وقت میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں جنگی قوت کے اعتبار سے، ریسورسز کے اعتبار سے دنیا کا کمزور ترین ملک، کس بنیاد پر امریکہ کے سامنے سٹینڈ لیا اس نے؟ صرف ایک ایمانی قوت، ورنہ اور وہی وقت ہے 9/11 کا وقت، ہمیں بھی دھمکی دی گئی تھی، ایک دھمکی ملی ہے اور سجدہ ریز ہو گئے سر بسجود، جو حکم آتا ہم ماننے کے لیے تیار. میں کئی دفعہ ذکر کر چکا ہوں، رونا آتا ہے پڑھ کر کہ ٹامی فرینک جو ہے امریکن چیف، اس وقت آرمی چیف، اس نے بعد میں کتاب لکھی اور اس میں اس نے لکھا تھا کہ ہم نے مشرف کے سامنے 7 مطالبات رکھے تھے، اس توقع میں کہ 2-3 تو مانے ہی جائیں گے نا. اب ڈائریکٹ اٹیک تو افغانستان پر کر رہے تھے، انڈائریکٹ پاکستان پر بھی تھا، 7 مطالبات رکھے تھے، کچھ تو مان لیے جائیں گے. تو ہماری حیرت کی انتہا نہیں رہی کہ 7 کے 7 مطالبے مان لیے بغیر کسی ہیل و حجت کے، ٹوٹل سرنڈر. حالانکہ واحد اسلامی ملک جس کے پاس ایٹمی صلاحیت موجود تھی، ایٹمی ڈیٹرنٹ ہونے کے باوجود سر بسجود ہو گئے اور اس کا سمجھازہ آج بھگت رہے ہیں. جگہ جگہ جو ہے یہ جو کچھ ہو رہا ہے، الحمدللہ کہ اب کچھ آنکھیں کھلنے لگی ہیں لوگوں کی، یہ کرانے والے اصل میں را اور موساد ہیں. آنکھیں بند کر کے الزام لگا دیا جاتا ہے ہر بار داغا طالبان اور خود کچھ حملہ بغیر دیکھے والے. اب کالم نگار جو ہیں وہ کم سے کم لکھ رہے ہیں کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے، ہاں کچھ استعمال ہوتے ہیں سخت طرح لوگ، اس پہ تو کوئی شک نہیں. جب آپ کسی کے ساتھ بے انصافی اور ظلم کی انتہا کر دیں گے تو اس کا میٹر تو گھوم جائے گا، وہ پھر کسی کا بھی اعلی کار بن سکتا ہے، لیکن وہ آپ کے ظلم اور زیادتی کے نتیجے میں ہوا ہے. اصل مجرم وہ ہے جس نے انہیں اس حال تک پہنچایا. لیکن پاکستان اس وقت کیا ہے، کہیں سے گزرو نہ کہ عجیب ایک عذاب، گزرنا مصیبت، لاہور کے ایک حصے دوسرے حصے تک جانا جو ہے قیامت. لباس الجوع والخوف، دو ہفتے پہلے میں نے وہ آیات پڑھی تھی کہ جب کوئی قوم اللہ کے نعمتوں کی ناقدری اور ناشکری کرتی ہے تو ہم اس پر دو عذاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلط ہو جاتے ہیں، بھوک کا عذاب اور خوف کا عذاب. شکر ہے کچھ لکھنے والے ایسی باتیں بھی اب لکھنے لگے ہیں، اخبار میں بھی آنے لگی ہیں، ورنہ ایک ہی ویو ہے جو ہر طرف. یہ مادہ پرستی کا دور، اس دور میں بھی آپ نے دیکھ لیا کہ ایک اتنی بڑی مثال موجود ہے کہ دنیا کی سب سے کمزور حکومت اور جو ایک ریاست ہو سکتی ہے اس نے پوری دنیا کے خلاف ٹکر دی ہے اور 8 برسوں میں ابھی تک امریکہ اسے شکست نہیں دے سکا. یہ کیسے ہوا؟ اب بھی اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں صرف سائنس اور ٹیکنالوجی کی قوت ہی ہے جو فیصلہ کن ہے، اب اس کو اپنی عقل کا ماتم کرنا چاہیے. ہاں ایٹمی قوت ہم تھے، ہم سٹینڈ لے سکتے تھے، ہم بتاشے کی طرح بیٹھ گئے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے کمپیئر کیا، ہم وہ طاقت میں ہم سے زیادہ ہے اور باقی کوئی اصول. اب لکھ رہے ہیں کالم نگار بھی، اللہ کا شکر ہے، امریکہ آج تک بھی ثابت نہیں کر سکا کہ 9/11 والے واقعے کے اندر اسامہ کے لوگ ملوث تھے. کوئی ٹھوس ثبوت نہیں، کوئی ٹھوس ثبوت. ظاہر بات ہے کہ کوئی ٹھوس ثبوت نہ ہو تو کوئی ایکشن نہیں لیا جا سکتا، کسی کے خلاف نہیں لیا جا سکتا، یہ ساری دنیا کا اصول ہے. اور ہمارے یہاں دین کی تو تعلیمات یہ ہیں جس کو ساری دنیا میں مانا گیا کہ یہ عدل کے اعتبار سے اعلیٰ ترین تعلیمات ہیں کہ شک کا سارا فائدہ ملزم کو جانا چاہیے. 1% شک دیے تو سدا بد دو، جب تک کہ 100% وہ ثابت نہ ہو جائے جرم. اور یہاں ایک بھی ٹھوس ثبوت ان کو نہیں ملا، آج تک نہیں دے سکتا. البتہ ثبوت اور ہیں جو میں پچھلے جمعے میں بھی عرض کر چکا کہ ثابت اور ہو رہی ہیں کچھ باتیں. یہ تو ان کا اپنا ڈرامہ ہے اسٹیج کیا ہوا سی آئی اے کا، موساد کا، تو ساری دنیا میں یہ بات اب مانی جا رہی ہے. سب سے بڑا فراڈ تاریخ کا، عظیم ترین فراڈ ہے جو کیا گیا، اور سارا ملبہ گرایا کس پر؟ مسلمانوں پر. بات کیا، مادہ پرستی اس دور کا سب سے بڑا شرک. اسی کے حوالے سے میں نے چاہا تھا کہ سورہ کہف کا ایک اور اگلا رکوع جو ہے پانچواں، وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیتا. وقت اگرچہ کم ہے، چند آیات کا ترجمہ میں کروں گا. وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ. پچھلے رکوع کا آغاز بھی ہوا تھا وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ، اے نبی ان کے سامنے ایک مثال بیان کیجئے دو اشخاص کی، ایک شخص جو بڑا سرمایہ دار ہے اور دوسرا جو ایک درویش ہے، اس کے قصے میں. اور سٹوری کے اندر ہی جو اصل مورل لیسن ہے اللہ تعالیٰ نے وہ دے دی. اب میں اس کو اس وقت ریپیٹ نہیں کر سکتا، ٹائم نہیں ہے، اس پر گفتگو دو ہفتے پہلے ہوئی ہے. یہاں پھر فرمایا نبی ان کے سامنے مثال بیان کیجئے دنیا کی زندگی کی. دنیا کی زندگی کی مثال اللہ تعالیٰ کیا بیان فرما رہے ہیں؟ کما ان انزلناہ من السماء، جیسے کہ بارش کا پانی کہ ہم نے نازل کیا اسے بلندی سے، آسمان سے. فاختلط به نبات الارض، اور پھر گل مل کر نکلا اس سے زمین کا سبزہ، نباتات. دیکھیں زمین جو ہے خشک پڑی ہے، لیکن اس میں پوٹینشیل موجود ہیں. بارش کا اوپر سے، آسمان سے، بلندی سے بارش برستی ہے، باران رحمت. اب یہ پانی اور زمین، مٹی کے امتزاج سے اس کے پوٹینشیل جو ہیں وہ ظاہر ہونے لگتے ہیں. زمین اپنے پوٹینشیل کو اگل دیتی ہے، سبزہ باہر آ جاتا ہے، زیب و زینت اختیار کر دیتی ہے. فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ، جب ہم بارش برساتے ہیں تو زمین میں جو بالکل بنجر مردہ زمین ہے اس میں حیات کی لہریں ابھرنے لگتی ہیں، سرسراہٹ پیدا ہوتی ہے، نمو ہوتی ہے. فاختلط به نبات الارض فاصبح هشيما تذروه الرياح. لیکن پھر کچھ عرصے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ وہ فصل چورا چورا ہو جاتی ہے. کسان نے بیج ڈالا تھا اس امید میں کہ بارش برسے گی، بارش وقت پر آ گئی، فصل اپجی اور اپنے شباب کو پہنچی، اور پھر اس کے اوپر جو ہے جو بھی اناج ہے وہ اگا ہے، اب اس پر زردی چھانے لگی. جوں جوں فصل پکتی ہے پودے کے اندر زردی جو ہے اس کی آمیزش ہوتی ہے. فاصبح هشيما تذروه الرياح، اور پھر فصل کاٹ لی جاتی ہے اور ہوائیں اس کو اڑائے پھرتی ہیں چورے کو. فرمایا وکان اللہ على كل شيء مقتدرا، اللہ تعالی ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں. دنیا کی زندگی کی یہ مثال قرآن مجید میں ایک سے زیادہ جگہوں پر آئی. کیا ہے مثال؟ اس کی حقیقت کو سمجھیے، غور کیجیے. قرآن دعوت فکر دیتا ہے. کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ، یہ کتاب ہم نے نازل کی ہے، بڑی بابرکت کتاب ہے. کس لیے نازل کی ہے؟ اس لیے نہیں کہ اٹھا کے لپیٹ کے مقدس کتاب سمجھ کے رکھ دو جزدان میں، کوئی ہاتھ نہ لگائے اسے. لِيَدَّبَّرُوا آیَاتِهِ، تاکہ لوگ اس کی آیات میں غور و فکر کریں. وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور جو سمجھدار باشعور لوگ ہیں وہ اس سے نصیحت حاصل کریں. یہ ایک پیغام ہے، یہ ایک میسج ہے. کیا میسج ہے اس میں جو آپ کو ملا؟ دنیا کی زندگی کی حقیقت، دنیا اتنی ہی عارضی اور ناپائیدار ہے جیسے ایک فصل ہمارے سامنے اس کا نمونہ ہوتا ہے کہ بارش برسنے سے، ظاہر بات ہے کہ اس زمانے میں نہری نظام تو تھا نہیں، خاص طور پر عرب تو اس سے ناواقف تھے، فصلوں کا سارا دار و مدار بارش پر تھا. بارش برسی، فصل اگچی، اور چند مہینوں کے اندر اندر اپنے شباب کو پہنچی، لہلہائی، سرسبز و شاداب ہوئی، اور پھر اس پر دانے لگے، اور پھر وہ فصل جو ہے وہ پک گئی اور پھر کاٹ لی گئی. بارش برسنے سے پہلے جیسے زمین مردہ تھی، چند مہینوں کے بعد فصل کٹنے کے بعد وہی بنجر وہی مردہ زمین. چھ مہینے کے اندر اندر پورا ایک حیاتیاتی سائیکل مکمل ہو گیا. انسان کا بچہ بھی پیدا ہوتا ہے. قرآن مجید میں اور جگہوں پر آیا ہے کہ جب فصل اپجتی ہے تو کسان کا دل باغ باغ ہوتا ہے، میری محنت جو ہے وہ سفل ہوئی، بیج اگا ہے. اسی طریقے سے جب بچہ پیدا ہوتا ہے گھر والے خوشی مناتے ہیں. اس کے بعد وہ مختلف مراحل سے گزرتا ہوا وہ جوانی کو پہنچتا ہے، پھر اس کے اوپر ادھیڑ پن آتا ہے اور وہ اپنی اس ایجنگ فیکٹر کو روک نہیں سکتا. پھر بہت سے وہ ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ان کو بڑھاپے سے پہنچنے سے پہلے ہی اٹھا لیتے ہیں، پھر کچھ وہ ہیں جو بڑھاپے تک پہنچتے ہیں، اور پھر عمر کبھی بھی پوری کر لے تو 70-80 برس کے بعد جو ہے وہ پھر دوبارہ پیوند خاک ہو جاتے. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارتا اخرى. اسی زمین سے ہم نے پیدا کیا تمہیں، اسی میں ہم تمہیں لوٹا دیں گے. تمہارا یہ جسد کہاں جائے گا؟ اسی زمین کا حصہ بن جائے گا، پیوند خاک، خاک سے اٹھا انسان کا خمیر. وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى، اسی سے ہم تمہیں دوبارہ برآمد کر لیں گے. اب آپ دیکھیے، ایک فصل جو ہے وہ چھ مہینے میں تمام مراحل کو پورا کر کے پیوند خاک ہو گئی. انسانی فصل جو ہے وہ کچھ سال اس میں لگتے ہیں، 60-70 سال. نوعیت کا فرق نہیں ہے، کوالیٹیٹو ڈفرنس نہیں ہے، ہاں کوانٹٹی کا ہے. چند مہینے، یا گنے کی فصل ہے تو وہ ایک سال کی ہے، انسانی فصل ہے یہ 60-70 برس کی ہے. بس اتنی ہی ناپائیدار یہ بھی ہے جیسے وہ فصل ہے. کتنی فصلیں ہیں انسانوں کی جو کٹ چکی ہیں حضرت آدم سے لے کر آج تک، حساب لگائیے وہ کہاں ہیں سب. اسی زمین پر کبھی وہ فرعون بھی ہوتا تھا جس کا ذکر قرآن کرتا ہے، اور آج ایک فرعون ہے ہمارے سامنے، کتنے فرعون اٹھے اور ختم ہوئے. باہر بھی فرعون ہے، ہمارے ملک میں بھی فرعون اٹھتے رہے ہیں، کہاں ہیں؟ اور تھوڑا سا اس پر بھی غور کر لیجیے، اور 10-20 سال کے بعد ہم بھی کہاں ہوں گے؟ یہ فصل بھی کٹنی ہے. بس فرق یہ ہے کہ وہ نباتاتی فصل جو ہے وہ ایک ہی مرتبہ کاٹ لی جاتی ہے، یہاں اللہ تعالیٰ اس کو ایک ایک کر کے اٹھاتا ہے، وہ احساس نہیں ہوتا. ورنہ حقیقت کے اعتبار سے کوئی فصل فرق نہیں ہے. ہم اپنے سے اوپر والی نسلوں کا حساب لگائیں، ایک نسل ہم چھوٹے تھے تو دادا والی نسل بھی موجود تھی، ذرا بڑے ہوئے تو وہ ختم ہو گئے. اب اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ ہم سے اوپر والی نسل جو ہے اس میں بھی اب اکا دکا رہ گئے، اور کچھ عرصے بعد ہمارا بھی آگے ہوگا. تو دنیا کی زندگی انتہائی ناپائیدار ہے، انتہائی عارضی، اور تم اسی کو کچھ زندگی سمجھ بیٹھتے ہو. اسی کے دو ٹکے کے فائدے کے لیے اپنا ایمان بیچ دیا، سارے اسلامی اصول جو ہے پاؤں تلے رونڈ ڈالے. اس دنیا کا جو ہے ہمیں یہ لطف، یہ آرائشیں، یہ لذتیں، یہ ہمیں چاہیے. گویا کل زندگی ہم اسی کو سمجھ بیٹھتے ہیں، اصل زندگی اس کو سمجھ بیٹھتے ہیں. حالانکہ یہ تو اتنی سی، اتنی عارضی اور ناپائیدار. وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى، ہاں اصل زندگی تو ہے آخرت کی، جو بہت بہتر بھی ہے اس سے اور ہمیشہ باقی رہنے والی. لیکن چونکہ ہم نے آخرت نہیں دیکھی اور مادے کا غلبہ اتنا ہے کہ یہی زندگی ہمیں اصل زندگی، حقیقی زندگی محسوس ہوتی، اور اس میں دنیا میں حرص کا عالم یہ ہے کہ انسان بڑھاپے کو پہنچ جاتا ہے لیکن حرص ختم نہیں ہوتی، اور مل جائے اور مل جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے پیارے انداز سے ان باتوں کو سمجھایا کہ انسان کہتا ہے مالی مالی مالی، میرا مال میرا مال میرا مال، بڑا خوش ہو رہا ہے، اتنا بینک بیلنس ہے، اتنی جائیدادیں ہیں، اتنی ایسٹ ہیں، اتنا دنیا میں ہے، اتنا پاکستان میں ہے، اور اتنا فورن میں ہے. ان کو سنبھالا نہیں جا رہا، لیکن خوشی سے جو ہے اور کی طلب ختم نہیں ہوتی، مالی مال، میرا مال، میرا مال. فرمایا کہ بربادی ہے ابن آدم کی، وہی حق تیری خرابی ہو، تیرا مال تو اتنا ہی ہے جو تم نے خود کھا لیا، یا خود اپنے ذات کے اوپر کچھ کپڑے پہن لیے، اپنی ذات پر لگا لیا، باقی تو تیرے سب تیرے وارثوں کا ہے، تیرا تو کچھ نہیں ہے. یہ فریب نفس ہے، میرا مال میرا مال، کر کیا لوگے تم؟ اچھا، جو شخص زیادہ دنیا دار ہوتا ہے وہ اپنے اوپر بھی کم ہی خرچ کر رہا ہوتا. مال سے محبت، خوش ہو رہے ہیں کہ بینک بیلنس بڑھ رہا ہے اور اب میں یہاں تک پہنچ گیا ہوں، بلینئر کلب کا ممبر بن گیا ہوں. آج آنکھ بند ہوگی، سارا مال کہاں ہے؟ تم نے اس سے کیا فائدہ اٹھا لیا؟ کتنا کھا لیا؟ کتنا پہن لیا؟ لمیٹیشن انتہائی، یہاں تو لمٹس. جو لوگ جب وہ مالدار ہوتے ہیں عام طور پر، اتنا ماشاء اللہ بات سو پیدا ہی ان گھروں میں ہوئے، سو طرح کے تو عوارض ہیں، ہائپر ٹینشن بھی ہے، شوگر کا مسئلہ بھی آ گیا ہے، ہارٹ کا پرابلم بھی ہے، اس کی بھی پابندی ہے، اس کی بھی پابندی ہے، کیا دنیا سے فائدہ اٹھا سکتے؟ اور اس کے مقابلے میں بربادی کس کی ہو رہی ہے؟ وہ آبادی زندگی کی. چنانچہ اسی سورہ کہف میں فرمایا کہ سب سے زیادہ بدترین لوگ خسارے میں کون ہیں اپنے محنت کے اعتبار سے. قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، اے نبی ان سب کہیے کہ کیا میں ہم تمہیں بتائیں وہ لوگ کے جو اپنی محنت کے نتائج کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے میں ہیں، ناکام ترین. جو جواب ملا ہے وہ ہماری توقعات کے بالکل خلاف، جو ایک عام انسانی ذہن ہے آج کا. الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا، وہ لوگ جنہوں نے اپنی ساری محنت جو ہے جن کی گم ہو گئی دنیا کی زندگی میں، دنیا کمانا، دنیا بنانا، اور زیادہ جمع کرنا، اور کمپیٹ کرنا، آگے نکلنا دنیا کی دوڑ میں، ایک ہی فکر، ایک ہی غم، ایک ہی سوچ، باغ دوڑ سب کا ایک ہی حاصل، دنیا دنیا دنیا. وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ انہوں نے بڑے بڑے کارنامے انجام دیے. یعنی اس کو اگر آپ، میں اس کو یوں ٹرانسلیٹ کروں اپنے لفظوں میں، ایک شخص ہے، اس نے بڑے ہی نچلے لیول سے کام شروع کیا، چھابڑی سے کام شروع کیا تھا، دیکھو اس کے بعد محنت کرتا 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 وہ کہاں پہنچا، کتنی ملے ہیں آج، کتنے محل اس نے تعمیر کر دیے، کہاں سے کہاں پہنچا، سیلف میڈ انسان. ایک دوسرے کو ہم بتائیں گے صاحب وہ ہے، دیکھو واقعی یہ ہے جس نے محنت کی، محنت جس نے کی ہے دنیا بنانے میں، دن رات کی محنت اس نے کی ہے، ایسے نہیں وہ بن گیا، چھابڑی سے شروع ہو کر اور وہ مل اونر ایسے نہیں بنا، تو اس نے اپنی راتوں کی نیندیں قربان کی، اس نے اپنے دن کا آرام جو ہے اس کی قربانی دی ہے، اس نے اپنے بال بچوں کو وقت نہیں دیا وہ اس کی بھی قربانی کی ہے، اس نے کوئی لمحہ جو ہے اپنے تفریح کے لیے آرام کے لیے وہ نہیں اسپیئر کیا، اور جو کچھ حاصل کیا وہ کیا اسی دنیا کا. فرمایا یہ اپنے محنت، یعنی محنت تو بہت کی اور نتیجے کے اعتبار سے جو پایا وہ صرف دنیا میں پایا، یہ سب سے زیادہ نقصان ہے. اس سے ایک بٹا دس محنت بھی کی ہوتی تو جو کچھ آخرت میں ملنے والا تھا، لیکن اگر وہ طالب آخرت ہو وہ جو کچھ تھا اس کا تو انسان تصور نہیں کر سکتا، وہ ابدی ہے اور لامحدود ہے، لامتناہی ہے اور بہت اعلیٰ ہے اس دنیا کے مقابلے میں. لیکن اس دنیا کی آج کل دجالی فتنے کا مسئلہ یہ کہ چمک دمک بہت بڑھ گئی ہے. اب ایک تصور یہ بھی آتا ہے جی قرآن میں جنت کا ذکر تو ہے لیکن ہم نے تو وہ جنت دنیا میں ہی بنا لی، وہ ساری نعمتیں دیکھو ہمیں دنیا میں حاصل ہے، کیا کچھ نہیں، ہم تو دنیا میں ہی جنت بنائے بیٹھے ہیں، اور وہ ساری سہولتیں اور عیاشیاں جو ہیں وہ آرائش، وہ سر چیز ہمیں حاصل ہے. لہذا اب آخرت کی جنت کو تو آدمی ویسے ہی بھول گیا ہے، اب تو آرام سے گزرتی ہے، آخرت کی خبر خدا جانے، اس کو تو چھوڑ دو. بابر بیش کوش کے عالم دوبارہ نیست. دجالی فتنے کے معاملے میں یہی میں نے عرض کیا تھا کہ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوگا کہ دنیا کی زیب و زینت بہت بڑھ جائے گی. سورہ کہف کا یہ مضمون ہے، میں صرف اشارہ کر کے بات ختم کروں گا کہ دنیا میں زیب و زینت تو اللہ نے رکھی ہے شروع سے ہی، مختلف چیزیں ہیں، سونے چاندی کے ڈھیر ہیں، سورہ آل عمران میں اس کا ذکر ہے، بڑے اعلی نسل کے گھوڑے ہیں سواری کے لیے، ڈھور ڈنگر ہے، زراعت ہے، اپنے رقبے ہیں، ان میں بڑی اٹریکشن ہے. زن زر اور زمین، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ان میں اٹریکشن ہے انسان کے لیے، اور اسی میں انسان اللہ تعالیٰ اس انسان کو آزما رہا ہے. لیکن آج سائنس اور ٹیکنالوجی کی اس ترقی کی وجہ سے انسان نے جو کچھ حاصل کر لیا دنیا میں، یوں سمجھیے کہ جو اٹریکشن آج سے 300 سال پہلے تھی اس کے مقابلے میں تو 1000 گنا زیادہ ہے. اب آپ کے آفیسز کے اندر بھی سینٹرلی ایئر کنڈیشن پورے پورے آفس جو ہے وہ آپ نے کر لیے. پہلے بادشاہ سلامت بھی ہوتے تھے تو زیادہ سے زیادہ کوئی پنکھا جھل رہا ہوتا تھا اوپر سے انہیں، بس اس سے زیادہ ان کے پاس کیا تھا. سواریاں ایک سے ایک، وہ تو گھوڑے اور یا جو ہے وہ بیل گاڑی، سفر تو اسی پہ کرنا ہے انہوں نے. آج دیکھیے آپ امریکہ کی جو ایلیٹ کلاس ہے ان کے پاس اپنے پرائیویٹ ایئر کرافٹ بھی ہے، جہاز بھی ہے، ہر ایک کی جو ہے اپنی پرائیویٹ کشتی بھی ہے، ویکینڈ کے اوپر جو ہے وہ جائیں گے اور سمندر کے اندر 2 دن عیش کریں گے اور جب جہاں جہاں چاہے فلائی کر گئے. یہ زیب و زینت سوچ بھی نہیں سکتا تھا انسان کبھی. اور پھر گلٹرنگ ایکسٹیریئر آف ویسٹرن ورلڈ جو اقبال نے کہا، دور کیوں جاتے ہیں آپ، دبئی چلے جائیں تو وہاں کی المارات کو اور سڑکوں کو دیکھ کر آنکھیں کھلی رہ جاتی ہیں کہ کسی فینٹیسی لینڈ کے اندر آ گئے. یہ چمک دمک آج سے 200-300 سال پہلے تک، یعنی حضرت آدم سے لے کر اب تک نہیں تھی. یہ زیب و زینت بہت بڑا حجاب بن گئی ہے. بس کل زندگی اصل زندگی ہے ہی، جنت بھی ہے تو یہی ہے. بابر بیش کوش کے عالم دوبارہ نیست، یہ ہے اس دور کا سب سے بڑا فتنہ. تو اسی کے حوالے سے یہ رکوع ہے کہ جو میں نے چاہا تھا کہ، لیکن ابھی یہ مضمون چل رہا ہے، صرف 2 آیات اب پڑھ سکے. دنیا کی زندگی کی اصل حقیقت یہ ہے، اتنی عارضی اور ناپائیدار، جیسے تم دیکھتے ہو تمہارے سامنے ایک فصل ہوئی گندم کی 6 مہینے میں ختم، اس سے زیادہ اس کی کوئی حقیقت نہیں. کہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کی نگاہ میں دنیا کی زندگی اور جو کچھ اس کے اندر ہے وہ ایک مچھر کے پر سے بھی حقیر تر ہے آخرت کے مقابلے میں. لیکن ہمیں تو اب نہیں نظر آ رہا. اس وقت دنیا میں ہر شخص، ہر نوجوان کے لیے یہی ہے کہ میں دنیا میں کیسے آگے نکلوں. بچوں کو جو پیغام دیا جا رہا ہے وہ بھی ہے کہ آپ نے دنیا میں نام کمانا ہے، چمکانا ہے. مستقبل، فیوچر ایک ہی تصور رہ گیا، وہ دنیا کا مستقبل ہے، جبکہ قرآن ہمارا دین کہہ رہا ہے مستقبل تو آخرت ہے اصل مستقبل. لیکن یہ اس تہذیب کا، یوں سمجھیے کہ جادو وہ جو سڑ چڑھ کر بولے کہ آج ہماری سوچ بھی وہی ہو گئی ہے جو ساری دنیا کی ہے، جو آخرت کو نہیں مانتے، جو اللہ کو آڈا کلو شاہین قدیر نہیں سمجھتے. عملاً ہماری سوچ بھی وہی کھڑی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کی دولت نصیب فرمائے اور دنیا کی زندگی کی اصل حقیقت ہم پر منکشف کرے اور ہم سب کو طالب آخرت بنائے. آمین یا رب العالمین. واخر دعوانا الحمدللہ.